أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد حمد و ثنا پروردگار کے صد شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں منزلت اور مرتبہ بخشا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہماری بقا اور ارتقاء کے لیے جاری و ساری ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم سے دعا کے لیے کہتا ہے تاکہ اپنی نعمتوں میں مسلسل اضافہ کرتا چلا جائے. دعا عبادت کا اہم جز ہے بلکہ اصل عبادت ہے, اور اس دعا کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے چاہے وہ گدا ہو یا شاہ. دعاؤں میں اہم ترین دعا جو مکتب اہل بیت میں سمجھی جاتی ہے وہ ہے دعائے کمیل, جو ہر شب جمعہ, نیمہ شعبان اور دیگر مواقعوں پر پڑھی جاتی ہے. اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے, لیکن دعا کمیل کو شروع کرنے سے پہلے اور اس کے مطالب اور مفاہیم کو جاننے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ دعا کا مفہوم, دعا کے آداب, دعا کی شرائط کو مد نظر رکھا جائے اور ان باتوں کو جانا جائے کہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی. خود دعا کمیل کا پس منظر کیا ہے اور یہ دعا کتنی فضیلتوں اور کتنی اہمیت کی حامل ہے, انشاءاللہ اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا, اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کمیل کی طرف چلیں گے, اس کے معنی مفاہیم کی طرف. سب سے پہلے جو مرحلہ ہماری گفتگو کا ہوگا وہ ہے اسمیات, یعنی دعا کمیل کے حوالے سے اس کے کتنے نام ہیں, کتنے القابات سے یہ دنیا تشیع میں مقبول و معروف ہے. اس کے بعد فضیلت دعا کمیل, کہ اس دعا کی فضیلت کیا ہے. اس کے بعد تیسرا مرحلہ اہمیت دعا کمیل, کہ اس دعا کی اہمیت کیا ہے. چوتھے مرحلے پہ اسناد دعا کمیل, یعنی یہ دعا سند کے اعتبار سے کتنی مستند اور اوتھینٹک دعا ہے. پانچویں مرحلے میں وہ اعتراضات جو اس دعا کمیل یا بحیثیت مجموعی دعا کے حوالے سے کیے جاتے ہیں. چھٹے مرحلے میں دعا بذات خود, یعنی آداب دعا, استجابت دعا, وہ عوامل جو رد دعا کا سبب بنتے ہیں, آیات اور روایات میں دعا کا تذکرہ کہاں کہاں اور کیسے ملتا ہے. ساتویں مرحلے میں کمیل بن زیاد, کیونکہ یہ دعا خود ان سے منسوب ہے دعا کمیل, تو کمیل بن زیاد کا تھوڑا سا تعارف. آٹھویں مرحلے میں انشاءاللہ پس منظر دعا کمیل. نویں مرحلے میں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو کہ پہلا جملہ ہے اس دعا کمیل کا, تو ہم اپنی نشست کے اختتام بسم اللہ پہ کریں گے جہاں سے دعا کمیل شروع ہوتی ہیں. اللہ نے توفیق دی اور انشاءاللہ اس کی رضا شامل حال رہی تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, کیونکہ یہ دعا بہت اہم ہے اور ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں, کرتے آئے ہیں. جب تک اس دعا کے مطالب و مفاہیم اگر ہمارے ذہنوں میں اجاگر نہیں ہوں گے تو اس کی افادیت کھل کر سامنے نہیں آئے گی. آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, یعنی اسمیات کی طرف. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اس دعا کا ایک اور نام دعائے حضرت خضر بھی ہے, لیکن جب سے یہ دعا کمیل بن زیاد سے منسوب ہوئی لوگ اس کا اصل نام بھول گئے اور دعائے کمیل کے نام سے اس کو جایا جانے لگا. اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت خضر نے یہ دعا مولا علی کو تعلیم کی تھی, لیکن تعلیم سے مقصد ان کو پڑھانا یا سمجھانا نہیں تھا, تعلیم سے مقصد دعا کمیل کو مولا علی تک پہنچانا تھا. جیسے جبرائیل قرآن کی آیات کو رسول اللہ تک پہنچاتے تھے, ان کو تعلیم نہیں دیتے تھے. رسول خدا جبرائیل سے زیادہ قرآن جانتے تھے. اس طرح مولا علی اس دعا کو خضر سے زیادہ جانتے تھے, لیکن پہنچانے کا کام جو کہ ایک اس پروٹوکول میں شامل ہے کہ جس میں خدا کی باتیں بندوں تک, اپنے خاص منتخب نمائندوں تک پہنچائی جاتی ہیں, چنانچہ جبریل کے ذریعے سے اس دعا کو مولا علی تک پہنچایا گیا. اس کے بعد اس دعا کو اشرف الدعا بھی کہا جاتا ہے, بالکل اسی طرح جیسے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے, انسان تمام مخلوقات میں افضل ترین مخلوق ہے, اسی طرح یہ دعا تمام دعاؤں میں افضل ترین دعا گردانی گئی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے انگوٹھی میں نگینہ. اس کے علاوہ اس دعا کا ایک اور نام ہے انسان الادعیاء, یعنی دعاؤں کی انسان, وہی دعا ہے انسان الادعیاء, دعاؤں کی انسان. یعنی اگر ہم دعاؤں کو مخلوقات خداوندی لے لیں تو کوئی جمادات کے درجے پہ ہوگی, کوئی نباتات کے درجے پہ, کوئی حیوانات کے درجے پہ, اور کوئی انسانوں کے, تو انسانوں پہ کے درجے پہ جو دعا پوری اترتی ہے وہ ہے دعا کمیل. تو یہ دعا کمیل کے چند نام اور القابات اس کے پس منظر کے ساتھ. اب آئیے ہم دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہیں فضیلت دعا کمیل. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے مفاتی میں شیخ عباس قمی نے اس دعا کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی, جو شخص اس دعا کو پڑھے گا وہ دشمنوں کے شر سے بچے گا, جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا, اور اس کے علاوہ دیگر جگہوں پہ آیا ہے کہ یہ دعا بلاؤں کے نازل ہونے سے معنی ہے, یعنی بلاؤں کو نازل ہونے سے روکتی ہے. اچھا, یہ تمام گفتگو پرنٹ آؤٹ کی صورت میں ایز یوزول انشاءاللہ موجود ہے, فوٹو کاپی کے لیے گیا ہے. اگر آپ نہ بھی لکھیں تو کوئی حرج نہیں, اگر آپ تسلی و تشفی کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. تو یہ وہ فضیلتیں ہیں, یہ وہ حاصلات اثرات ہیں جو اس دعا کو پڑھنے کے بعد حاصل ہوتے ہیں. بلاؤں کی دوری کے حوالے سے مثلا مرض ایک بلا ہے, آیت اللہ نخودگی یا آیت اللہ نخودی کے بارے میں ملتا ہے جو امام خمینی کے عرفان کے استاد تھے. ایک دفعہ وہ مدرسے میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک بچہ ایک اسٹوڈنٹ آیا اور کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آیا, تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم اتنے دن سے غیر حاضر کیوں تھے؟ تو اس نے کہا میں بخار میں مبتلا تھا اور اب بھی بخار ہے مجھے, لیکن پھر بھی میں درس کے خوف سے کہ مجھ سے بہت عرصے تک تعطل کا شکار نہ ہو جاؤں میں درس کے حوالے سے. تو آیت اللہ نخودگی نے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گا تمہیں پھر دوبارہ کبھی بخار نہیں ہوگا. تو انہوں نے جو ہے اس کو انہوں نے اس کو دعا کمیل کے لیے کہا. جب سے اس نے دعا پڑھنی شروع کی تو کہتا ہے کہ میری عمر 50 سال تک ہو گئی اور اس کے بعد مجھے کبھی بخار نہیں ہوا. اس دعا کی اہمیت کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں ہماری گفتگو کا تیسرا مرحلہ, کہ یہ دعا جہاں جہاں محبان اہل بیت رہتے ہیں وہاں پڑھی جاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ان حلقوں میں بھی یہ دعا مشہور و معروف ہے کہ جو مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے. یہ وہ دعا ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ دوستان اہل محمد محبان اہل محمد وابستہ ہیں اور اس سے انس رکھتے ہیں, یہ وہ دعا بھی ہے کہ جس سے دشمنان اہل بیت بہت خوف کھاتے ہیں, بہت ڈرتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایران اور سعودی عرب میں حج کے حوالے سے تنازعات چل رہے تھے, تو تنازع اتنا زیادہ تعطل کا شکار ہوا کہ 1 سال کا حج ایرانیوں نے نہیں کیا. کہتے ہیں ان تنازعات میں جو چیزیں چیدہ چیدہ موجود تھیں اس میں ایک مسئلہ دعا کمیل کا جنت البقیع میں پڑھا جانا بھی تھا. یعنی وہ مصر دے کے آپ لوگ جنت البقیع میں دعا کمیل نہیں پڑھیں گے, اور آپ میں تو جو حج پہ گیا ہوگا جس نے شب جمعہ جنت البقیع اس کی طرف میں گزاری ہوگی, آپ نے دیکھا ہوگا کتنا روح پرور منظر ہوتا ہے, اور انسان کا جو ہے وہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. اور ایک دفعہ خود ہمیں اس کا تجربہ بھی ہوا تو پتہ چلا کہ اسپیشل کمانڈوز, اسپیشل فورس, اسپیشل پولیس بلائی جاتی ہے اس مجمعے کو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو کنٹرول کرنے کے لیے. وہ کوشش ان کی یہ ہوتی کہ نہ ہو, اگر ہو تو صرف ایرانی اقوام, ایرانی قوم جو ہے وہاں موجود ہو. وہ تمام لوگ چاہتے ہیں جہاں تشیع سے, چاہے وہ کسی ملک سے ہوں, کہ وہ دعائے کمیل میں شریک ہوں. تو بڑی ٹائٹ سیکیورٹی ہوتی ہے, اور ان کو یہ خوف ہے اگر ایرانیوں کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے تو اتنا بڑا مجموعہ. جب یا رب کی صدائیں بلند ہوں گی, یا نور و یا قدوس کی صدائیں بلند ہوں گی, یا سری الرضا کی صدائیں بلند ہوں گی, تو یہ عرش تک نہ پہنچ جائیں اور اس سے ہمارے ایوان نہ ہل جائیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ وہ دعا ہے کہ جس سے دشمنان اہل بیت جو ہیں وہ خوف کھائے ہوئے ہیں. اس کی ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب جن کا تعلق سعودی عرب سے تھا, سعودی باشندے, انہوں نے ہمیں بتلایا کہ جب سے صدام حسین کو پھانسی ہوئی ہے اس کے بعد سے خود مکے میں دھڑا دھڑ لوگ شیعہ ہو رہے ہیں. جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی, اللہم صل علی محمد, جب ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ صدام کے جانے کے بعد عراقی چینلز کافی آزاد ہو گئے ہیں, اور آزاد کا مطلب پاکستانی چینلوں کی طرح نہیں کہ وہ مادر پدر آزاد ہو گئے ہیں, فحاشی میں آزاد ہو گئے ہیں, گناہوں میں آزاد, وہ آزاد ہو گئے ہیں آئمہ اور معصومین کی دعاؤں کی نشر اشاعت میں. تو جب لوگ وہ دعائیں سنتے ہیں تو وہ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ قرآن نہیں لیکن قرآن جیسا کیوں ہے, یہ حدیث نہیں لیکن حدیث جیسی کیوں ہے, یہ انسان ایک عام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. اور جب وہ تحقیق اور جستجو میں, کیونکہ ان کی زبان عربی ہے, عراقیوں کی زبان بھی عربی ہے, تو جب وہ چینل جاتے ہیں تو ان کو ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو جب وہ فصیح عربی میں گہرائی اور گہرائی والا کلام سنتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں, اور جب وہ ڈور پکڑ کر دعا کی آگے چلتے ہیں تو ڈور جو ختم ہوتی ہے وہ کسی معصوم کی مقدس شخصیت پہ ختم ہوتی ہے, اور جب اس کی وہ جانکاری یا تحقیق جستجو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہی شخصیات ہیں جن کی ہمیں رہبری اور امامت یا ہدایت قبول کرنی چاہیے, اور پھر اس طرح وہ دائرہ کار تشیع میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ وجہ ہے اس وقت بات پورے سعودی عرب یا پورے خطے عرب کی نہیں ہو رہی, مکے کی ہو رہی ہے. اور یہ کوئی عجوبہ نہیں کہ مکے میں لوگوں کا محبان اہل تشیع کے دائرہ کار میں داخل ہونا, کیونکہ امام کا ظہور خود مکے میں ہوگا, ایران یا عراق میں نہیں ہوگا. خوشبو جیسے آپ کہیں پہ چھڑکیں تو وہ خوشبو اس جگہ تک محدود نہیں رہتی, بلکہ وہ تو پھیلتی ہے اور ہر شخص اس کو سونگ سکتا ہے, چاہے وہ اس گھر کا فرد ہو یا نہ ہو, اس جگہ سے جب گزرے گا تو وہ اس خوشبو کو سونگے گا. تو یہی ہماری ہمارے امام کے کلام کی بات ہے. کلام امام امام کلام ہوا کرتا ہے, وہ بالکل جسے کہتے ہیں کہ ممیز اور واضح اور آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے دوسرے کلام کی بنسبت. ایک اہل تسنن کی ویب سائٹ پہ جانے کا انتظام, آج کل تو گوگل سے بہت سارے مسائل حل ہو چکے ہیں. اب گوگل پہ کوئی بھی جو ہے وہ جملہ کوئی موضوع لکھیں یوٹیوب پہ یا گوگل پہ تو وہ حمایت میں اور مخالفت میں دونوں ویب سائٹس کھول دیتا ہے. تو کسی بھی چیز کا جانچنا آج کل آسان ہو گیا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ انٹرنیٹ کے تھرو جو ہے وہ حجت تمام ہو رہی ہے, کہ لوگوں کو کھرا کھوٹا پتہ چل رہا ہے, حق و باطل پتہ چل رہا ہے, اور تصویر کے دونوں رخ سامنے آ رہے ہیں. تو اسی طرح جب ہم نے گوگل پہ لکھا دعائے کمیل تو ایک اہل تسنن کی ویب سائٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا, جس میں کسی قاری نے, کسی ممبر نے یہ سوال پوچھا کہ کیا میں دعائے کمیل پڑھ سکتا ہوں, حالانکہ دعائے کمیل ہماری نہیں اہل تشیع سے منسوب ہے, لیکن اتنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ, معنی و مفاہیم کے ساتھ, گہرائی اور گہرائی لیے ہوئے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں. تو جو فتویٰ دینے والے, انہوں نے کہا کہ ہاں آپ بالکل بے شک صحیح کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے دعائے کمیل کے چند جملات بھی لکھے, اور آخر میں توصیف و تعریف کے پل باندھنے کے بعد یہ کہا کہ چونکہ یہ دعا اہل تشیع سے منسوب ہے, چنانچہ ان کی شباہت ہمیں اختیار نہیں کرنی چاہیے, ہر وہ عمل جو وہ کرتے ہیں وہ ان کی علامت بن چکا ہے, ہمیں اسے اعتراض کرنا چاہیے. تو یہ دیکھیے کہ آپ کے دشمن بھی خوف زدہ ہیں کہ ہمارے والے دعا کمیل یا دعا توسل یا دیگر دعائیں پڑھ کے جو ہے دعا نطبہ وغیرہ وہاں نہ چلے جائیں. امام نے ایک دفعہ اپنے صحابی سے کہا کہ لوگوں میں ہماری محبت پیدا کرو. صحابی نے کہا کہ میں اپنے اندر تو محبت پیدا کر سکتا ہوں, آپ کے چاہنے والوں میں تو کر سکتا ہوں, لیکن آپ کے دشمنوں میں آپ کی محبت کیسے پیدا کروں؟ تو امام نے کہا ان کو ہماری باتیں سناؤ. جب وہ ہماری باتیں سنیں گے تو وہ ہماری طرف منقلب ہوں گے اور ہم سے محبت کرنے لگیں گے. تو واٹس ایپ انٹرنیٹ بہت بہترین طریقہ ہے. پہلے تو کتابوں کو مواد کو چھپایا جاتا تھا, اب تو واٹس ایپ کے ذریعے آپ کسی کو بھی کوئی بھی میسج دے سکتے ہیں. ولادت شہادت بھی کسی بھی معصوم کا قول, کوئی بھی اچھی بات آپ جو ہے فارورڈ کر دیں, دعا کمیل کا کوئی جملہ جو ہے وہ فارورڈ کر دیں, دعا عرفہ کا کوئی جملہ, تو انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے آئمہ اور ہمارے مذہب کی طرف منقلب ہوں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب دعا پڑھیں تو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں, آپ جب دعا پڑھیں تو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. ایرانی اقوام اور عراق کی اقوام جس طرح جس توجہ سے اور جس خشوع و خضوع کے ساتھ دعاؤں میں حصہ لیتی ہے, ابھی ہمارا جو ہے وہ زیارت کے لیے جانا ہوا ایران, تو ہم نے مسجد جمکران میں بھی دعا توسل پڑھنے کا جو ہے شرف حاصل کیا, بی بی معصومہ قوم کے حرم میں بھی دعا کمیل کا شرف حاصل کیا. تو یقین کیجئے کیا ڈسپلن ہوا کرتا ہے. ہمارے یہاں بچے آدھے گھنٹے کے لیے مسجد جاتے ہیں تو وہ چپس اور کولڈ ڈرنک لے کے جاتے ہیں, وہاں ہم نے دعا کمیل کا پروگرام تین تین گھنٹے ہوتے ہوئے دیکھا. نماز مغربین کے بعد جب شروع ہوا تو وہ تین گھنٹے تک جاری رہا. مجال ہے کہ کوئی اٹھ کے جائے, مجال ہے جو چپس کولڈ ڈرنک کا دور چلے, مجال ہے جو ہے کوئی باتیں کرے. ایک نوجوان ہمارے پاس آ کے بیٹھا, اس کے ہاتھ میں کتاب نہیں تھی, اور ہم جیسے سو کالڈ دیندار ایسے لوگوں کو دیکھ کے بڑے منہ بناتے ہیں, کوئی بے حجاب آ جائے, کوئی بغیر داڑھی کا آ جائے, کوئی بغیر کتاب کے آ جائے کہ بھئی یہ جو ہے ریگولر آنے والے نہیں ہیں, بس آ کے بیٹھ گئے ہیں, اب یہ ڈسٹرب کریں گے ہمیں, یہ ان کے پاس تو خود کتاب نہیں ہے, ابھی ہماری کتاب میں جھانک کے پڑھیں گے, ہمیں ڈسٹرب کریں گے. کچھ دیر پتہ چلا کہ سسکیوں کی آواز ہے, کچھ دیر پتہ چلا کہ گریہ کی آواز ہے, اور تین گھنٹے دو گھنٹے وہ نوجوان روتا ہی رہا مسلسل. پھر ہم نے غور سے سننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ دعائے کمیل کے جملے دہرا رہا ہے, یعنی اس نوجوان کو دعا کمیل پوری زبانی یاد ہے. اللہ استاد حسین انصاریان شرح دعا کمیل جنہوں نے لکھی ہے, جو اس بازار میں دستیاب ہے, اس کا اردو ترجمہ بھی, لکھتے ہیں کہ 11 سال کی عمر میں میں اپنے والد کے ساتھ ایک دعا کمیل میں شرکت کے لیے گیا. مجھے وہ دعا اتنی اچھی لگی کہ میں نے 3 دن میں وہ دعا یاد کر لی. ہمارے بچوں کے ہاں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے, ہمارے بچوں کو تو نیوزی لینڈ کے اوپنرز کے نام معلوم ہوتے ہیں, ریسلرز کے نام معلوم ہوتے ہیں, اداکاروں کے نام معلوم ہوتے ہیں, لیکن دعا کمیل کی یا دیگر دعاؤں کی لطافت, نزاکت اور ان کا جو ہے ان کی چاشنی, اس سے ہمارے بڑے بھی ناواقف ہوتے ہیں, تو بچوں کا کیا ہی کہنا. وہ کہتے ہیں میں نے 3 دن میں دعا یاد کر لی, اس کے بعد لوگ مجھے بلانے لگے, پھر میں ایران میں بہت مقبول ہو گیا اور لوگ میرے مجمع میں آنے لگے, بہت زیادہ مجمع ہونے لگا, پھر میں ایران سے باہر جانے لگا, پھر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس کی شرح لکھیں, تو میں نے اس کی شرح لکھی. تو اگر کبھی وہ کتاب آپ کو ملے اور لینا چاہیں, بازار میں دستیاب ہے, 500 صفحات پر مشتمل کتاب ہے, کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی تاکید ہے کہ نہیں پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لینا, تو اگر ملے تو ضرور پڑھیں اور اس سے استفادہ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو ان مطالب اور مفاہیم کی طرف جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ رہبری کرے گا کہ جہاں ابھی تک آپ نہیں پہنچے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. فضیلت و اہمیت کی بات, چوتھے مرحلے میں ہم چلتے ہیں, اسناد, یعنی اس کی سند کیا ہے, اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, کس سے مروی ہے, کس نے نقل کی ہے. سب سے پہلے ابن طاووس تھے اپنی کتاب اقبال میں, اور پھر اقبال سے نقل کرتے ہوئے علامہ مجلسی نے اپنی کتاب زاد المعاد میں, اس کے بعد شیخ طوسی نے اپنی کتاب مصباح المتحجد میں, اور اس کے بعد شیخ عباس قمی نے مصباح المتحجد سے نقل کرتے ہوئے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں رقم کیا. اتنی بڑی بڑی شخصیات, ابن طاووس, شیخ عباس قمی, علامہ مجلسی, شیخ طوسی سے روایت ہونے کے باوجود اعتراضات کرنے والوں نے اس پر بھی اعتراض کیے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اشتباہات ڈالنے کی کوشش کی ہے. آئیے پہلے ان اشتباہات, ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں, پھر جو ہے ہم دعا کمیل کی طرف چلتے ہیں. ہماری گفتگو کا 5واں مرحلہ دعا کمیل پہ ہونے والے اعتراضات. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھیے ایک اعتراض جو سب سے پہلے کیا گیا اور وہ غالیوں کی طرف سے کیا گیا جو آئمہ معصومین کی شخصیات میں غلو کرتے ہیں کہ مولا اس میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ مولا گناہ کریں؟ چنانچہ یہ دعا مستند نہیں. ہمیں بتائیے، خود رسول اللہ نے یہ کہا کہ لوگوں استغفار کرو، میں خود دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو کیا نعوذ باللہ رسول اللہ گناہگار تھے؟ جی نہیں. مولا علیہ گناہگار تھے؟ جی نہیں. صرف ہم جیسے گناہگاروں کو سمجھانے کے لیے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ دیکھو گناہوں سے استغفار ایسے کرتے ہیں، ورنہ ان سے زیادہ تو ہم رفادار تھے. دعا اور استغفار وہ زیادہ کیا کرتے تھے ہم سے زیادہ، حالانکہ ہمیں زیادہ ان سے زیادہ دعا استغفار کرنی چاہیے. ہم زیادہ جسے کہتے ہیں اس کے طلبگار ہیں. مولا علی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ سجدے میں دعائے کمیل پڑھا کرتے تھے، سجدے میں. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس دعا کی کتنی زیادہ، سب سے زیادہ پسندیدہ حالت بندے کی اللہ کے نزدیک کون سی ہوتی ہے؟ سجدے کی حالت. اور پسندیدہ دعا کون سی ہے؟ دعائے کمیل. تو جب ان دونوں کا مجموعہ کمبینیشن ہو تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ حالت کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں گے. تو پہلا اعتراض یہ کہ کیا مولا علی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مولا علی گناہگار نہیں تھے، لیکن ہم جیسے گناہگاروں کو بتلانے اور سمجھانے کے لیے دعا کمیل میں استغفار مولا علی نے طلب کیا. دوسرا اعتراض کہ بھئی تقدیر تو لکھی جا چکی، اب آپ تقدیر کو تبدیل کرنے کے کیوں درپے ہیں؟ اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو ہمیں بتائیے نیمہ شعبان کے بارے میں کیوں اتنی روایات ہیں کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہے؟ شب قدر کے بارے میں کیوں اتنی روایات ہیں کہ اس میں تقدیر لکھی جاتی ہیں؟ نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی شب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور شب قدر میں ان کی جسے کہتے ہیں کہ منظوری ہوتی ہے، اپروول ہوتا ہے. تو بس اسی لیے تاکید کی گئی کہ اس دعا کو خصوصی طور پہ نیمہ شعبان میں پڑھو اور شب جمعہ پڑھو، کہ جس دن ہمارے اعمال خدا کے حضور یا امام کے حضور پیش ہوتے ہیں. تو ایسے وقت جب آپ کے اعمال امام کے حضور پیش ہوں، اور ایسے دن جب آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہو، جب آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر بدل دے گا اور ایسی بنا دے گا جو آپ کو بھی پسند ہوگی، امام کو بھی پسند ہوگی، اور خدا بند قدوس کو بھی پسند ہوگی. اس کے بعد ایک تیسرا اعتراض جو کیا جاتا ہے، بے صبرے لوگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو بہت یہ دعا پڑھی، سالوں ہو گئے، اب تک تو ہماری دعا قبول نہیں ہوئی. تو ہم ان سے یہی کہیں گے بھائی آج تک دعا قبول نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کل دعا قبول ہو جائے، ایک مہینے بعد قبول ہو جائے، ایک سال بعد قبول ہو جائے. آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آج تک قبول نہیں ہوئی؟ اور تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے اچھی روزی حاصل نہیں کر پاتے، تو ہم یہی کہتے ہیں بھائی آپ اب تک تو صحیح جاب کر نہیں سکے، اب آپ کیا جاب کریں گے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہو سکتا ہے آج میں زیادہ کما لوں، یا آج جو ہے زیادہ محنت کر کے میں آگے بڑھ جاؤں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آج نہیں قبول ہوئی، کل بھی قبول نہیں ہوئی، زندگی میں نہیں قبول ہوئی، تو انشاءاللہ آخرت میں قبول ہو جائے گی. کہتے ہیں کہ آخرت میں کچھ لوگوں کو جب جنت کی نعمتیں دی جائیں گی تو وہ افراد کہیں گے کہ بھائی اب ہم نے تو اتنی بڑی نیکیاں کی ہی نہیں، جتنا ہمیں اجر مل رہا ہے. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم نے اتنی دعائیں کی تھیں کہ بہت ساری دعائیں تمہاری قبول نہیں ہوئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو آخرت کے لیے مختص کر دیا، اب ان دعاؤں کے بدلے تمہیں یہ نعمتیں دی جا رہی ہیں. تو وہاں پہ موجود تمام افراد یہ کہیں گے کاش کہ ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. یعنی آپ کی 50% دعائیں یہاں قبول ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، 50% وہاں. اگر ایک دعا قبول ہو رہی ہے، 99 قبول نہیں ہو رہی، تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہونی چاہیے. کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی، اس سے زیادہ خوشی ہونی چاہیے کہ تمام دعائیں آخرت میں قبول ہوں گی. اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں ملنے والی نعمتیں عارضی ہیں، دنیا میں ملنے والی نعمتوں کا حساب ہوگا، آخرت میں ملنے والی نعمتیں دائمی ہیں، آخرت میں ملنے والی نعمتوں کا حساب نہیں ہوگا. ایک اور وجہ دعا کے قبول نہ ہونے کی، اللہ کی خوشی. روایت میں ہے کہ کچھ لوگ اس انداز سے اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ کو ان کا انداز ناپسند ہوتا ہے. فاسق و فاجر لوگ مثلا دھونس اور دھمکی، نعوذ باللہ احسان جتا کر مانگنے والے، تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اس کو دے کر فارغ کرو، اس کو واپس بھیجو. اور ایک گڑ گڑا کے گریا وزاری کر کے، حالانکہ بہت زیادہ چیزوں کا نعمتوں کا مستحق ہوتا ہے، لیکن تھوڑی سی چیز مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس کا مانگنا پسند آتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو نہ دو، اس کی دعا، اس کی گریا وزاری مجھے بہت پسند آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں شامل ہو. دوسری بات یہ ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو نا امیدی آپ کے دل میں ڈالتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے سوائے کافر قوم کے. سورہ یوسف آیت نمبر 87. تو مایوسی کفر ہے. اپنے آپ سے مایوس ہو جائیے کہ میرے مانگنے کا ڈھنگ سیکھ نہیں صحیح نہیں, میں شرائط پوری نہیں کر رہا, میرے اندر گریہ وزاری اور خشوع و خضوع و توجہ نہیں. لیکن خدا سے کبھی نہ مایوس ہو جائیے. اگر آپ خدا سے مایوس ہو گئے تو یہ کفر کے برابر ہو جائے گا, جس کا تذکرہ جو ہے وہ گناہ کبیرہ میں موجود ہے. آخری بات, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دعا مانگنے سے کیا ہوتا ہے, اصل چیز تو محنت ہے. مثلاً فرض کر لیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے امتحان میں کامیاب کر, تو آپ کو دعا مانگنے کی کیا ضرورت, آپ محنت کریں آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایک آدمی دعا مانگتا ہے اللہ میرے رزق میں اضافہ کر, تو آپ باہر نکلیں روزی کمائیں بزنس کریں جاب کریں, انشاءاللہ اللہ کیا آپ کو خود مل جائے گی, آپ کو اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت. تو ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ اللہ اگر دوا کے ذریعے آپ کو شفا دیتا ہے تو وہ دوا نہیں جس کے اندر شفا ہے, خود اللہ کے اندر شفا ہے, اللہ کے حکم میں شفا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے سر میں درد ہوا, اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا کہ فلاں جڑی بوٹی کھا لو, آپ نے وہ جڑی بوٹی کھائی اور ٹھیک ہو گیا آپ کا درد. لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی جڑی بوٹی کھانے کی کیا ضرورت ہے, آج کل کے جو ویسٹرن جو ڈاکٹرز ہیں ایلوپیتھک وہ کہتے ہیں بھائی آپ جو ہے ڈسپرین کھا لیں ایسپرین کھا لیں. تو ڈسپرین اور ایسپرین کیا تھی, جنگل میں ایک شخص بخار میں تپ رہا تھا, کھانے کو کچھ نہیں ملا, اس نے پتے کھا لیے, پھر اس نے لوگوں کو بتایا کہ پتے کھا کر میرا بخار بھی اتر گیا اور بھوک بھی مٹ گئی, تو لوگوں نے وہ پتے کھانے شروع کر دیے جب ان کو بخار ہوتا تھا. بعد میں سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے پتہ چلا کہ اس پتے کے اندر ایسیٹائل سیلسلک ایسڈ ہے, اور اسی ایسیٹائل سیلسلک ایسڈ سے ڈسپرین بن گئی. تو بات تو وہی ہو گئی, بہرحال وہ جڑی بوٹی کھا کے وہ ٹھیک ہو گئے. دوسری مرتبہ جب ان کو درد ہوا تو انہوں نے اللہ سے رجوع نہیں کیا اور وہ اللہ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے وہ جڑی بوٹی کھا لی, اور اب جو ہے ان کو درد ٹھیک ہونے کو نہیں آ رہا. اللہ سے کے پاس شرمندہ ہو کے واپس گئے, یہ کیا مسئلہ ہے, یہ کوئی لوکل کمپنی کی یا لوکل جڑی بوٹی تو نہیں. اللہ نے کہا کہ پہلے تم نے مجھ پر اعتماد کر کے جڑی بوٹی کھائی تھی, اور اب تم نے جڑی بوٹی پہ اعتماد کر کے اس دوا کو بطور دوا استعمال کیا. تو اللہ, دیکھیے ایک ہی دوا ہوتی ہے, آپ کو شفا ہو جاتی ہے, مجھے سائڈ افیکٹس مجھے ری ایکشن ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ تعالیٰ ہی دوا میں جو ہے وہ شفا ڈالتا ہے. تو یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ عمل ضروری ہے, لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کتنا ہی عمل کر لیں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. ایک اور بات کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی مصلحت ہو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ چیز ابھی نہیں دینا چاہ رہا, بعد میں دینا چاہے بعد میں آپ کو مل جائے گا. اور دوسری بات, ایک اور بڑی اہم چیز کہ دعا کا خود پہ کیا اثر ہوتا ہے. ایک تو بھائی خدا کے حوالے سے ہم نے کہا کہ بھائی دروازہ کھٹکھٹائیں کبھی نہ کبھی تو کھل جائے گا. خود ہمارے ہم جیسے کہتے ہیں اللہ ہمیں نیک بنا, تو لوگ کہتے ہیں خود بن جائیں آپ, دعا کرنے سے کیا ہوگا, آپ خود بن جائیں, آپ خود نمازیں شروع کر دیں, آپ خود نیکیاں کریں, آپ خود گناہوں سے بچیں, لیکن زبان ہلانے سے کیا ہوگا. تو آپ نے یہ واقعہ بھی سنا ہوگا کہ مولانا علی کے پاس ایک شخص آیا کسی مصیبت میں گرفتار تھا, مولانا نے اس کو ذکر بتایا, ایک شخص سامنے کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا ذکر بنانے سے کیا ہوگا, کوئی عملی بات بتلا دیں, زبان ہلانے سے اس کے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو مولانا علی نے اس کو سخت جملے کہنا شروع کر دیا, تھوڑی دیر تو اس نے جملے سنے, پھر وہ بھی غصے میں آ گیا, اس کا چہرہ سرخ نیلا پیلا ہو گیا. اس نے کہا مولانا علی میں نے تو آپ پہ ایک چھوٹا سا اعتراض کیا تھا اور آپ نے اتنی بڑی سزا دی کہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو مولانا نے کہا ابھی تو نے کہا تھا کہ الفاظوں کا انسان کے جسم پر اثر نہیں ہوتا, اور ابھی جو ہے تو جو ہے سرخ جو ہے پیلا ہو گیا اور غصے میں جو ہے وہ مجھ سے بات کر رہا ہے. تو یاد رکھ لیجئے کہ زبان کے اثرات, الفاظ کے اثرات جسم پر ہوتے ہیں. اب اس کی سائنٹیفک لاجک یا سائنٹیفک توجیہ سن لیجئے کہ جب آپ زبان ہلاتے ہیں تو اس کا آپ کی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے. مثال بڑی بھونڈی ہے لیکن بڑی آسانی سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. تانسین کا آپ نے نام سنا ہوگا, بڑے زخری میں گلوکار گزرا ہے کہ جس کی گائیگی سے گلاس ٹوٹ جایا کرتا تھا. بعد میں سائنٹیفک ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا جب وہ گاتا تھا تو وائبریشن پیدا ہوتی تھی, اور وائبریشن گلاس میں آس پاس کی جگہوں پر آبجیکٹس میں منتقل ہوتی تھی, وہ بھی وائبریٹ کرتے تھے. اور جب آواز یا گائیگی کا ایمپلیٹیوڈ یا ہیتا یا موج طول موج اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کرتا تھا, یعنی گلاس کے ایمپلیٹیوڈ سے, تو وہ گلاس کو توڑ ڈالتا تھا. اسی طرح ہماری زبان جب ہلتی ہے تو ایک وائبریشن, ایک ارتعاش پیدا ہوتا ہے اورل کیویٹی میں, وہ ارتعاش آپ کے جبڑوں اور ان کے مسلز میں منتقل ہوتا ہے, پھر وہ آپ کی باڈی میں انٹرنل آرگنز میں منتقل ہوتا ہے, پھر پوری باڈی اسی وائبریشن کے ساتھ موو کرنے لگتی ہے. بالکل میں مثال دوں گا میوزک کی, میوزک بجتا ہے کچھ لوگوں کے قدم فوراً تھرکنے لگتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی. تو اس طرح جب ذکر کرتے ہیں تو زبان جب ہلتی ہے, مسل ہلتے ہیں, پوری باڈی کے آرگن اسی فریکوینسی, اسی ٹون, اسی ایمپلیٹیوڈ میں موو کرنے لگتے ہیں جس ٹون پر آپ الفاظ ادا کر رہے ہیں. وہ مفاہیم اب ابزارب کرتے ہیں. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تو آپ کے اعضاء و جوارح بھی لا الہ الا اللہ وائبریٹ کرتے ہیں. آپ کی زبان کہتی ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ تو آپ کے اعضاء و جوارح بھی استغفار کرتے ہیں. قرآن میں آتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. تو انسان کے میں موجود آرگنز, ان میں موجود ٹشو, ان میں موجود پروٹین, کاربوہائیڈریٹ اور مولیکیولز اور ایٹم, وہ کیوں نہیں وائبریٹ کر سکتے؟ تو جو چیز جو مفہوم زبان ادا کرتی ہے وہ مفاہیم آپ کے اعضاء ایبزارب کرتے ہیں, جذب کرتے ہیں, اور پھر وہ اسی طرح عمل کرتے ہیں جس طرح کے زبان ان کو حکم دیتی ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں پہ لو و لائف کی محفل ہو, میوزک کی, اور تھوڑی دیر اٹھ کے آپ واپس آ جائیں, کیا اس میں شامل نہ ہوں, اس کے اثرات آپ محسوس کریں گے. ٹھیک ہے, وہ گانا, وہ نغمہ, وہ میلوڈی آپ کے ذہن میں کچھ عرصے رہے گی. اسی طرح آپ کسی ذکر کی محفل میں, شب قدر کی محفلوں میں شرکت کریں, اور آپ کچھ بھی نہ کریں, مولانا صاحب دعا پڑھ رہے ہیں, مولانا صاحب ذکر کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, آپ چلے جائیں, آپ کے اندر ایک روحانیت پیدا ہوگی. کیوں ایک رات بھر فلم لہو لائف میں پڑا ہوا شخص صبح اتنی تازگی محسوس نہیں کرتا, لیکن ایک شخص شب قدر میں جاگنے والا, نیم شعبان میں جاگنے والا, رات بھر عبادت کرنے والا, علم حاصل کرنا, صبح جو ہے وہ بڑی تازگی اور بڑی فرحت محسوس کرتا ہے, بڑا اطمینان ہوتا ہے. تو یہ وہ وائبریشن ہے, یہ وہ ارتعاش ہے جو زبان کے ذریعے آپ کے اعضاء جوارح میں منتقل ہوتا ہے. سائنٹیفکلی بھی پروون ہے, اور تاریخ اور لوگوں کے تجربات بھی ہمیں بتلاتے ہیں کہ فقط ذکر جو ہے آپ کو بعض اوقات اس منزل پہ لے جاتا ہے کہ جہاں انسان جو ہے عمل تو کر رہا ہوتا ہے لیکن غور و فکر سے نہیں کر رہا ہوتا. تو آپ آج استغفار شروع کیجئے, آج آپ دعا پڑھنا شروع کیجئے, دعائے کمیل اور دیگر اذکار کا جو ہے وہ ایک مسلسل جو ہے وہ ذکر رکھیے, تو آپ دیکھ لیجئے گا خود بخود اس کے اثرات آپ کے اندر مرتب ہوں گے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اس منزل تک پہنچا دے گا کہ جہاں پر آپ عام طور پہ آسانی کے ساتھ بغیر ذکر کے نہیں پہنچ پاتے. درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم. تو یہ اعتراضات جس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اب آئیے ہماری گفتگو کے چھٹے مرحلے کی طرف, خود دعا. دعائے کمیل ہمارا عنوان ہے, دعائے کمیل ہمارا موضوع ہے, تو دعا کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو, اور پھر کمیل ابن زیاد, اس کے بعد دعائے کمیل. دعا روایات اور آیات قرآن کی روشنی میں, دعا کی شرائط, استجابت دعا کے عوامل, اور وہ اسباب جو دعا کو رد کرتے ہیں, قبول نہیں ہونے دیتے. معنی دعا, معنی قبولیت دعا. سب نے آیات قرآن, اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں فرماتا ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں, فَإِنِّي قَرِيبٌ, بس میں ان کے قریب ہوتا ہوں, کہہ دو میں ان کے قریب ہوتا ہوں. اجیب و دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دعا کرو اور گھبراؤ نہیں, اور یہ نہ خیال کرو کہ میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. ایک شخص جو عابد تھا, شیطان نے ورگلایا کہ تو اتنے عرصے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے, اللہ لبیک تو نہیں کہتا, تو کہہ رہا ہے لبیک, اللہ نے کبھی کہا لبیک؟ تو اللہ کو پکار رہا ہے, اللہ نے کبھی پکارا؟ اس نے یہ سن کر عبادت کرنا چھوڑ دی. کچھ عرصے بعد حاتم غیبی سے آواز آئی کہ تو نے ہماری عبادت کرنا کیوں چھوڑ دی؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آواز دیتا ہوں, تیری طرف سے جواب نہیں آتا. تو حاتم غیبی سے آواز آئی دوبارہ کہ تیرا مسلسل ذکر کرنا ہماری طرف سے جواب ہے, یہ توفیق جو تجھے ملی ہے اس بات کی گواہی ہے. یہ توفیق اس بات کی گواہی ہے کہ ہم جواب دے رہے ہیں, اور توفیق کا سلب ہو جانا اس بات کی گواہی ہے کہ اب ہم تیری باتوں کا جواب نہیں دے رہے. اس کے بعد دیکھیے, آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو, آپ کے جو بھی قریب ہو, لیکن ماں باپ سے, خصوصی طور پہ ماں سے, بچیوں کی اگر بات کی جائے ماں سے قریب کوئی نہیں ہوتا, ماں جو ہے وہ سب سے زیادہ آپ کا خیال رکھتی ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ جب ایک شخص گھر میں آتا ہے تو بیوی کہتی ہے کتنا کمایا, بھائی کہتے ہیں کہ ابھی کہاں تھے, باپ کہتا ہے کہ کتنا خرچ کیا, اور ماں کہتی ہے بیٹا کیا کھایا, ماں کیا کہتی ہے بیٹا کیا کھایا, اس کو فکر ہوتی ہے اپنی بیٹے کی اپنی اولاد کی کہ وہ کس طرح زندگی گزارا ہے. تو خدا یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کو کب تکلیف ہوئی اور کب میں اس تک پہنچا. اب میں یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, سورہ نمل آیت نمبر 62, کہ کون ہے جو دل مضطر کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی فریاد رسی کرتا ہے, خدا کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. خدا نے اپنی رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں, ایک حصہ اس دنیا کو دیا اور 99 حصے آخرت کے لیے رکھے, اور اس ایک حصے میں ماں کی محبت, باپ کی محبت, بہن بھائیوں کی محبت, شوہر بیوی کی محبت, دوست احباب کی محبت شامل ہے. تو اب اندازہ لگا لیجئے, اور یہ آدم علیہ السلام سے قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا, تو اللہ کی محبت کتنی ہوگی. اس کے علاوہ یاد رکھ لیجئے, جب بھی کہیں آگ لگتی ہے, کہیں زلزلہ آتا ہے, کہیں افتاد پڑتی ہے, بلا نازل ہوتی ہے, تو جو شخص وہاں قریب ہوتا ہے وہ آپ کو بچاتا ہے. آپ کے گھر میں آگ لگے گی تو سب سے پہلے آپ بچائیں گے کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں, پھر دوسرے کمرے میں موجود شخص, پھر پڑوس, پھر باہر کے لوگ, دوسرے لوگ, تو جو قریب ہوتا ہے وہی تو بچاتا ہے. نانو اقرب الیہ من حبل الورید, کہ بے شک ہم تمہاری رگے جاں سے زیادہ قریب ہیں, سورہ قاف آیت نمبر 16 16. تو اللہ سب سے قریب ہے, ماں سے بھی زیادہ قریب ہے, باپ سے بھی زیادہ قریب ہے, آپ کے دوست احباب سے بھی زیادہ قریب ہے, تو وہی بچائے گا اور کوئی نہیں بچائے گا. اور اگر آپ نے اتنی محبت کا اظہار کرنے کے باوجود اللہ کی محبت کا جواب اللہ کی محبت اپنی محبت سے نہیں دیا, تو پھر کیا ہوگا؟ قالا ربکم ادعونی استجب لکم, کہ تمہارا رب تم کو کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون سیدخلون عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, ان الذین یستکبرون, اور اگر تم نے ان لوگوں کی طرح تکبر کیا ہماری عبادت سے, تو ہم سیدخلون جہنم داخرین, تو ہم تم کو ان قریب جہنم میں داخل کر دیں گے. فعل مستقبل کے لیے عربی میں دو حروف استعمال ہوتے ہیں, سین اور سوفا, کل سوفا تعلمون, کل تعلمون علم الیقین. تو جہاں پہ فقط سین استعمال ہو وہ مستقبل قریب کے لیے آتا ہے, جہاں سوفا استعمال ہو وہ مستقبل بعید کے لیے آتا ہے. تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا سوفا یدخلون جہنم, اللہ کہہ رہا ہے سیدخلون, فوراً کے فوراً جیسی قیامت قائم ہوگی ہم فوراً تم کو جہنم میں داخل کر دیں گے. کون؟ جو اللہ کے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا عبادت, ارے بھائی کیا عبادت کرنا, بس ٹھیک ہے آپ جو ہیں وہ اللہ کو سے محبت کریں, اللہ سے پیار کریں, کافی نہیں. عبادت سر جھکانا یہ آپ کے تکبر کو توڑتا ہے. اچھا کچھ لوگ عبادت کر لیں تو پھر کہتے ہیں بھائی دعا کیا مانگنا, بس اللہ تعالیٰ کے لیے, ہم کوئی تجارت تھوڑی کر رہے ہیں, ہم اللہ سے کچھ مانگے نہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کو آپ نے اپنا خالق تو مان لیا, رب نہیں مانا, یعنی اللہ نے آپ کو پیدا کر کے چھوڑ دیا اور اب وہ آپ کا رب نہیں ہے, یعنی آپ کو رزق نہیں دے رہا, آپ کو دفیات سے یا بلیات سے نہیں بچا رہا. کیوں؟ کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں بس میں خود اب مینج کر سکتا ہوں, نہیں میں خود خطرات سے بچ سکتا ہوں, یہ بھی تکبر ہے. تو اگر آپ عبادت, اور عبادت دعا ہے, دعا عبادت ہے, اب اس کا تذکرہ آگے آئے گا, آپ نے منہ موڑا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ سے بری اور جہنم میں داخل کرے گا ایسے لوگوں کو جو دعا نہیں مانگتے اور جو ہے بات. کیونکہ آیت کے پہلے ٹکڑے میں استجب لکم ہے, ادعونی ہے کہ مجھ سے دعا مانگو, پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری عبادت یعنی دعا سے جو منہ موڑتے ہیں ہم ان کو جہنم میں گرائیں گے یا ان کو جہنم میں ڈالیں گے. اب آئیے روایات کی طرف. روایات کیا کہتی ہیں؟ روایت کہتی ہیں الدعاء هو العبادة, دعا ہی تو عبادت ہے. ہم کہتے ہیں کہ دعا کریں نہ کریں عبادت کے بعد, ارے دعا ہی عبادت ہے, تم نے عبادت کے بعد دعا نہیں کی تو سمجھو تم نے عبادت بھی نہیں کی, عبادت ہی نہیں کی. الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے. پھر ایک اور روایت میں آیا ہے الدعاء مخ العبادة, دعا عبادت کا مغز ہے, یعنی آپ نے جو ہے وہ مغز چھوڑ دیا اور عبادت کر لی, بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کسی میوے کا چھلکا کھا لیا اور اصلی میوہ چھوڑ دیا. ایک صاحب جو ہے وہ کیلے کھا کے چھلکے پھینک رہے تھے, کسی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیلے کھا کے چھلکے پھینک رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کیا مطلب جو ہے میں چھلکا کھاؤں اور کیلا پھینکوں, تو وہی بات ہے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور دعا کے بعد ہے اللہ بس ہمیں مخلص رہا, ہمیں جنت میں ڈال میں. تو اصل اللہ آپ دعا آپ اپنی نمازوں میں قرآن میں قرآن میں آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں, 15 منٹ لگا رہے ہیں, دعا میں 1 منٹ بھی نہیں لگا رہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ 30 دن روزی کمائیں, محنت کریں اور آپ کو کہا جائے پہلی تاریخ کو آ جائیں بھائی, آپ کو تنخواہ ملے گی, پہلی تاریخ کو چھٹی کر لیں آپ, پھر آپ جائیں دوسری تاریخ سے 29-30 تاریخ تک محنت کریں اور چھٹی والے دن وہ تنخواہ والے دن چھٹی کر لیں. ہمارا تو الٹا حساب ہوتا ہے نا کہ جب تنخواہ ملتی ہے تب چلے جاتے ہیں, باقی دن چھٹی کرتے. تو دعا تو جو ہے وہ تنخواہ لینے والا جو ہے معاملہ ہے, دعا کے وقت ہی تو آپ کو کھڑے رہنا ہے. اور جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ دعا ہی تو ہے, سورہ فاتحہ دعا ہی تو ہے, اذن الصراط المستقیم تو عبادت ہی دعا ہے. الدعاء مخ العبادات. اور اس پہ بھی اگر آپ کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو کم از کم اتنا سمجھ لیجئے, افضل العبادہ الدعاء, افضل ترین عبادت دعا ہے. تو دعا ہی عبادت ہے, افضل ترین عبادت دعا ہے, اور دعا گودہ ہے, مغز ہے عبادت کا. پھر کہا گیا الدعاء ترس المؤمن, دعا مومن کے لیے ڈھال ہے, پروٹیکشن ہے, ایک گھر ہے, ایک سائبان ہے, ایک حفاظتی مورچہ ہے جو اس کو دشمنوں سے بچاتا ہے. دعا کے لیے کہا گیا ہے مفاتیح النجاح, کامیابیوں کی کنجی ہے, کنجیاں ہے, چابی ہے, ایک نہیں بہت ساری کامیابیوں کی. دعا کے لیے کہا گیا مقالید الفلاح, کامیابی کا خزانہ ہے. ہم 1000-2000 اور 1-2 لاکھ کی نوکریوں پہ خزانے پہ خوش ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دعا کے ذریعے خزانہ یہاں بھی مل سکتا ہے, یہاں نہیں ملا تو وہاں ملے گا, لیکن بہرحال خزانہ ضرور ہے. اگر آپ اس کو خزانہ سمجھیں, اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ خزانہ نہیں بس ایک فارمیلٹی ہے, تو آپ کو پھر اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے سمجھا ہے. لیکن اس کے باوجود ضروری ہے کہ ہم آداب دعا کو سمجھیں. اگر ہم آداب دعا کو مد نظر نہیں رکھیں گے, شرائط دعا کو مد نظر نہیں رکھیں گے, تو دعا کی حقیقی روح کو نہیں پہچان سکیں گے. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو مقدمات نماز ہوتے ہیں, شرائط نماز ہوتے ہیں, وضو ہے, طہارت ہے, قبلہ رخ ہونا ہے. اگر ان چیزوں کو پورا نہیں کیا تو آپ کتنا ہی خوشی و خضوع سے نماز پڑھ لیں, آپ کی نماز باطل ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اسی طرح دعا کی کچھ آداب کچھ شرائط ہیں. سب سے پہلے آداب دعا, آداب دعا میں قبل از دعا, دوران دعا اور بعد از دعا. قبل از دعا مثلا آپ باوضو ہو کے دعا کریں, آپ عقیق پہنیں, صاف ستھرے کپڑے, آپ خوشبو جو ہیں وہ لگائیں, قبلہ رخ ہو کے بیٹھیں, صدقہ دے کر بیٹھیں, لوگوں کے ساتھ مل کر دعا کریں. ایک تو مخفی دعا ہوتی ہے وہ بھی بہت تاکید کے ساتھ بیان ہوئی ہے, اور ایک اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے. اجتماعی دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر 4 افراد ایک جگہ جمع ہو کر دعا کریں, وہ بچھڑنے بھی نہیں پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لے گا. اسی طرح 40 افراد ایک جگہ جمع ہو جائیں اور دعا کریں تو اللہ ان کی دعا قبول کرے گا, چاہے وہ پہاڑ کے اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے دعا کرے, اللہ ان کی دعا کو قبول کرے گا. یہ بھی کہا گیا فرض کر لیں ایک آدمی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کاش 40 آدمی ہوتے تو میں وہ والی دعا کرتا جو بتائی گئی تھی اور قبول ہوتی, تو کہا گیا کہ اس دعا کو 40 مرتبہ دہرائے. 10 آدمی ہیں تو 4 مرتبہ دہرائیں, 20 آدمی ہیں تو 2 مرتبہ دہرائیں, 40 آدمی ہیں تو 1 مرتبہ, جو بھی دعا ہے. اور یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم جو گھر میں افراد بیٹھے ہوئے, ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام, کہ یہ سنت تھی کہ جب بھی وہ ان پر کوئی افتاد بڑھتی تو وہ گھر والوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ دیکھو میں دعا کروں گا تم آمین کہنا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم سب مل کے بیٹھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, فلمیں دیکھتے ہیں, سیر سپاٹے, پکنک, ڈائننگ سب کریں گے, لیکن جب دعا کا وقت آئے گا امی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ کے, بیٹا باہر جاؤ فوراً, کمرہ بند کر دو, کوئی نہیں آئے میں دعا کر رہی ہوں. نہیں, آپ کو لوگوں کو شامل کرنا چاہیے, آپ جو دعا کریں اس پہ وہ آمین کہیں. گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں, تو ان کی آمین جلدی اثر کرے گی بنسبت آپ کے آمین کے. اور کوشش کریں کہ پہلے لوگوں کے لیے دعا کریں پھر اپنے لیے. اس کے علاوہ دعا سے پہلے صلوات پڑھیں, دعا سے پہلے, دعا کے بعد 3-3 مرتبہ صلوات پڑھیں تو دعا قبول ہوتی ہے. امام فرماتے ہیں کہ اللہ کو شرم آتی ہے کہ میں دعا کا پہلا حصہ لے لوں اور آخری حصہ لے لوں اور بیچ کا حصہ چھوڑ دوں. تو وہ حصہ بھی جو ہماری بعض اوقات ایسی دعائیں ہوتی ہیں جن کو اونگی بونگی دعا کہنا چاہیے, لیکن ان دعاؤں کو بھی قبول کر لیتا ہے, کیونکہ ہمارے لیے وہ کمتر ہوں گی, لیکن اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, تم نے مجھے اپنا خالق سمجھ کے، رب سمجھ کے دعا مانگی میں، تو وہ بیچ کا حصہ جو ہے وہ بھی قبول کر لیتا ہے، حالانکہ بعض اوقات وہ قابل قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ کہتا ہے چلو تم اگر اتنی خوشی و خضوع سے مانگ رہے وہ بھی دے لیتے. کچھ بچے بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، ایک والدہ نے جو ہے وہ گلاب جامن میں کیپسول رکھ کے دیا، بیٹے کو کھلا دیا، بیٹا یہ کھا لو، سمجھیے گولی یا کیپسول اس بہانے کھا لے گا، بیٹا کھا لیا گلاب جامن؟ کہ ہاں کھا لیا، اور گٹھلی پھینک دی. تو اللہ ایسا نہیں کرے گا انشاءاللہ، آپ کی گٹھلی یا آپ کی جو دعا ہے صلوات کے درمیان اس کو جو ہے وہ قبول کرے گا. پھر دوران دعا کہتے ہیں کہ جب آپ دعا کریں تو گریا کریں، آنکھوں میں نمی ہونی چاہیے. ایک شخص آیا امام کے پاس کہنے لگا کہ مجھ سے گریا نہیں ہوتا، لیکن میں فلاں عزیز کو جو مر چکا ہے یاد کرتا ہوں تو گریا ہوتا ہے. کہنے لگا بس تم پہلے اس کو یاد کیا کرو اور پھر دعا کیا کرو. یعنی جب بھی آپ پہ رقت آ رہی ہو کسی بھی وجہ سے، جب بھی آپ کا دل نہ، جب بھی ہم کہتے ہیں مصائب ہوتے ہیں تو مصائب کے دوران دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ جب آدمی کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بہت زیادہ ٹوٹا ہوا دل جو ہے تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ در ہو تو عظیم در ہے، نگاہ ہے آئینہ ساز میں. تو جتنا دل ٹوٹا ہوا ہوگا اتنا ہی اللہ کے قریب ہوگا. تو گریا کریں، گڑ گڑا کے انکساری عاجزی کے ساتھ. امام کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا اس طرح مانگو جیسے کوئی مسکین کھانا مانگتا ہے. آپ کتنے ہی درم خان کیوں نہ ہوں، آپ کتنے ہی جاہو جلال والے کیوں نہ ہوں، آپ کتنے ہی جو ہے حاکم کیوں نہ ہوں، لیکن اگر کسی انکاری سے مانگیں گے تو اللہ دعا. فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہوں، لیکن آپ اس کو رب مان کے، خالق مان کے، دینے والا مانگ کے مانگ رہے ہیں وہ دے گا. فرعون کو بھی اللہ دیتا تھا. ایک دفعہ اس کے درباری آ گئے، عوام آ گئے، کہنے لگے کہ اگر تو خدا ہے تو بارش کر، بڑے عرصے سے بارش نہیں ہوئی. میں کہا میں یہ نہیں کر سکتا. کہنے لگے تو پھر خدا کس بات کا؟ کہ اچھا ٹھہرو میں کوشش کرتا ہوں. تو اس وقت اس نے بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگی، اے اللہ مجھے معلوم ہے تو ہے اور تو ہی خدا ہے، لیکن میں کیا کروں، میں خدائی کا دعویٰ کر چکا ہوں، مجھے اپنی ضد پوری کرنی ہے، تو بارش کر دے. تو اتنی خوشو سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے بارش کر دی. تو دیکھیں غلط دعا جسے کہتے ہیں کہ وہ بھی دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ بس مانگنے والے کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنے خوشو خضوع سے مانگ رہا ہے اور کتنے جسے عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہے. اس کے علاوہ جب آپ دعا مانگے تو دوسروں کے لیے پہلے مانگے پھر اپنے لیے مانگے. اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی دعا دوسروں کے لیے کی جاتی ہے دوسروں کے حق میں، وہ آپ کے حق میں ضرور قبول ہوگی، لیکن جب آپ اپنے لیے دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے قبول ہو سکتا ہے نہ قبول ہو. تو جب آپ کہیں گے کہ اللہ میری فلاں دوست کو کامیاب کر دے، تو اللہ آپ کو کامیاب کر دے گا امتحان میں. فلاں کے رزق میں اضافہ کر دے، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کر دے. لیکن ہم تو حسد کے مارے ہوئے لوگ ہیں، فلاں فیل ہو جائے، فلاں کا جو ہے وہ جاب چھوٹ جائے، فلاں کی شادی نہ ہو، فلاں کے ساتھ مرض لگ جائے، فلاں فلاں. تو یہ ہے وہ کینہ جو دوسروں کے حق میں دعا کرنے سے نکل جاتا ہے. تو دوسروں کے لیے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، اور دعا کو مسلسل کرتے رہیے. نہ کہیں کہ بھائی اب دعا ایک مرتبہ کر لی کافی ہے، دیکھیں گے رزلٹ اگر نہیں آیا تو پھر آئندہ جو ہے وہ دعا نہیں کریں گے. اس کے بعد بعد از دعا کے لیے ہے کہ اپنے کردار میں بہتری لے کر آئیں. اگر آپ گناہ گار نہیں ہیں کوئی بات نہیں، آپ نیکیاں کریں اور پہلے سے زیادہ نیکیاں کریں. گناہ گار ہیں تو گناہوں کو چھوڑ دیں. حرام کام کی دعا نہیں مانگی جا سکتی، قطع تعلق کی دعا نہیں مانگی، کسی پہ ظلم کرنے کی دعا جو ہے وہ نہیں مانگی جا سکتی. مسلسل برابر دعا کرتے رہیں، اگر دعا قبول نہ بھی ہو تو وہ آپ کا اکاؤنٹ ہے جو جمع ہوتا رہے گا اللہ کی بارگاہ میں، اور انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو آخرت میں وہ جو ہے وہ ضرور قبول ہوگا. جب دعا پڑھ لیں تو تین مرتبہ صلوات پڑھیں، جب دعا پڑھ لیں تو لا قوت الا باللہ یہ کہیں، جب دعا پڑھ لیں تو اپنے ہاتھ اپنے چہرے پہ، اپنے سر پہ اور اپنے سینے پہ ملیں، اور دعا پڑھنے کے بعد جو ہے، یا دعا پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ صدقہ کم از کم ضرور نکالیں. دعا پڑھنے کے بعد کوشش کریں جو دعا آپ نے کی ہے، اب یہ مطلب نہیں آپ نے کر لی بس دوسروں سے نہ کروائیں، نہیں، لوگوں سے بھی دعا کروائیں. التماس دعا جو ہم کہتے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ دوسروں سے بھی دعا کروائیں. تو یہ وہ آداب دعا ہیں، قبل از دعا، دوران دعا اور بعد از دعا. اب آئیے استجابت دعا کے لیے. استجابت دعا کیا ہوتی ہے؟ استجابت دعا یعنی وہ عوامل جن سے دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. مثلا زمان و مکان و احوال کے اعتبار سے، زمان یعنی ٹائمنگ، وقت کے اعتبار سے کن اوقات میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوگی. مثلا نماز شب کے وقت، نماز فجر سے پہلے، آخری شب جسے کہتے ہیں، فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک، زوال کے وقت، اذان کے وقت، وقت افطار. اگر ہم ہفتے کی بات کریں تو شب جمعہ، روز جمعہ، آخر جمعہ یعنی جب غروب آفتاب ہو رہا ہو جمعے کے دن کا. اس کے بعد اگر ہم اہم ایام یا اہم مہینوں کی بات کریں تو پہلی شب رجب نیمہ رجب, نیمہ رجب یعنی پندرہویں رجب کی رات, ستائیسویں رجب کی شب یعنی شب بعثت اور روز بعثت یعنی اس کا دن, روزہ بھی جو ہے بہت زیادہ تاکیدی ہے. اس کے بعد ماہ رمضان خود پورا مہینہ روزوں کا, شب قدر خصوصی طور پہ, شب عید الفطر, شب عید الاضحیٰ, عید غدیر کی شب. تو یہ وہ وقت ہیں, یہ وہ اوقات ہیں کہ جب انسان کی دعائیں جو ہیں وہ زیادہ قبولیت کی طرف گامزن ہوتی ہیں. پھر احوال کے اعتبار سے یعنی سچویشن کے اعتبار سے یعنی نماز کے بعد کی دعا زیادہ قبولیت رکھتی ہے. باران رحمت, جب بارش ہو رہی ہو, ہمارے دل میں جو ہے ذہن میں نئے نئے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, بھائی ہم کیا کھائیں, کیا پکائیں, پکوڑے کھائیں یا کہیں گھومنے جائیں, تو تکاثر تکاثر پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی. اس کے علاوہ مکان کے اعتبار سے, اچھا احوال کے اعتبار سے اور سن لیجئے, جو شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو, مثلا جیسے محتاج ہو, مظلوم ہو, مسکین ہو, روزے دار ہو, مسافر ہو, اور اعتبار منزلت یعنی ماں باپ کی دعا, ماں باپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے یعنی کار خیر, اور دعائے خیر بھی اور دعائے بد بھی. تو دعائے بد سے بچیں, اور یہ نہ کہیں کہ بھائی ماں باپ کی دعا تو قبول ہوگی اور بد دعا نہیں, بد دعا بھی جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہے. اس کے علاوہ مکان کے اعتبار سے, مسجد میں کی جانے والی دعا, مثلا خانہ کعبہ میں کی جانے والی دعا, میدان عرفات میں کی جانے والی دعا, میدان مزدلفہ میں کی جانے والی دعا, مقامات مسجد نبوی میں کی جانے والی دعا, مقامات مقدسہ حرم مطہر امام آئمہ معصومین کے حرم میں کی جانے والی دعا, اور وہ جگہیں جہاں پر جو ہے انسان جو ہے نمازیں پڑھتا ہے, مثلا تو زمان, مکان اور احوال, یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آپ کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. حائر حسینی تمام آئمہ کے معصومین کے حرم میں, خصوصی طور پہ حائر حسینی جو گنبد ہے مولا حسین کا, اس کے نیچے جو دعا کی جاتی ہے خصوصی طور پہ, وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اور جو دوسروں سے دعا کرتے ہیں یا آپ دوسروں کے لیے دعا کرواتے ہیں وہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اب آئیے وہ اسباب جو دعاؤں کے رد ہونے کا سبب بنتے ہیں. مثلا ایک شخص روزی کما سکتا ہے لیکن نہیں کماتا, اور روزی میں اضافے کی دعا مانگتا, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک شخص جو رزق کا, جسے کہتے ہیں کہ بے احترامی کا مرتکب ہوتا ہے, یعنی آپ نے کھایا روٹی کے کنارے جو ہے وہ چھوڑ دی, ہم تو پیزا کے کنارے بھی چھوڑ دیتے ہیں, روٹی کے کنارے کیوں نہ چھوڑے, تو یا ہم نے کھایا جو سبزی جو تھی وہ جو ہے وہ کنارے پہ رکھ دی, بچوں کو سکھائے ابھی سے, تو یہ رزق کی جو ہے بے حرمتی ہے کہ آپ نے خاص چیز خاص جگہ سے کھا لی اور باقی جو ہے چیزیں وہ چھوڑ دی. اس کے علاوہ ظالم شخص, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایسا شخص جو گناہوں پہ مصر ہو, مسلسل گناہ کر رہا ہو, نہ چھوڑ رہا ہو, تو اس کی گناہ قبول نہیں ہوتی. قطع رحمی کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. وہ شخص جو ہمسائے کے لیے بد دعا کرے, حالانکہ گھر چھوڑ سکتا ہو, تبدیل کر سکتا ہو, وہ دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی. تو یہ وہ اسباب دعاؤں کے رد ہونے کا سبب بنتے ہیں. اب آئیے ہماری گفتگو کے ساتویں مرحلے کی طرف. کمیل ابن زیاد, جو کہ اس دعا کے راوی ہیں سب سے پہلے, اور جن کے نام سے یہ دعا قبول ہوئی, ایک درود پڑھ دے محمد والے مامو. کمیل ابن زیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہجرت سے 8 سال پیدا ہوئے, اور رسول اللہ کی سایہ عاطفت میں 18 سال یعنی صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل کیا. کئی حدیثیں ہمارے یہاں بھی اور اہل تسنن میں بھی ان سے مروی ہیں. رسول کے صحابی رہے, امام علی کے صحابی رہے, امام حسن مجتبیٰ کے صحابی رہے, اور قبیلہ نخعی سے ان کا تعلق تھا. کمیل ابن زیاد نخعی, یہ وہ قبیلہ تھا کہ جس کے بارے میں رسول فرماتے تھے, بلکہ دعا کرتے تھے, اللہم بارک علی نخعی, اے اللہ نخعی قبیلے پر اپنی برکت نازل فرما. یعنی پورا کا پورا قبیلہ اس قابل تھا کہ جس کے لیے برکت کی دعا کی جاتی. آیت اللہ خوئی فرماتے تھے, میں دو عادل لوگوں کی گواہی قبول کرتا ہوں, اگر خطیب کا رہنے والا ہو تو ایک کافی ہے. یعنی خطیب سعودی عرب کے شرق میں جو علاقہ ہے, جہاں 100% محبان علی رہتے ہیں, کہ اتنے باعمل شیعان علی ہیں کہ وہ آپ کو دیگر جگہوں پہ نہ ملیں, لیکن چونکہ حالات اس طرح کے ہیں وہ عموماً لوگوں کی نظروں میں آ نہیں پاتے. تو پورا قبیلہ اس قابل تھا. کمیل ابن زیاد کا کہ اس کے لیے رسول اللہ نے جو ہے وہ دعا کی تھی. اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کا دانہ پانی معاشی بائیکاٹ حجاج بن یوسف نے کیا تھا, کیونکہ وہ کمیل ابن زیاد کو مارنا چاہتا تھا محب علی کے ہونے کے ناطے, محبت حب علی کی وجہ سے. اور جب کمیل ابن زیاد کو پتہ چلا تو وہ واپس آ گئے روپوشی کی زندگی ترک کر کے, اور جو ہے حجاج بن یوسف کے دربار میں گئے اور یہ کہا کہ مجھے اس کی خبر مولا نے پہلے دے دی تھی, تو مجھے قتل تو کر دے لیکن قیامت میں ہم دونوں ایک ساتھ ملیں گے, پھر ہم وہاں پہ فیصلہ کر لیں گے کہ کون حق پر تھا. اور اس نے جو ہے اس ملعون نے کمیل ابن زیاد کو جو ہے وہ قتل کیا. آپ کی جو قبر مبارک ہے وہ محلہ سویہ سویہ میں ہے, سے سے نجف اور کربلا کی جو مین شاہراہ ہے اس سے 100 میٹرز, مسجد حنانہ آپ نے نام سنا ہوگا اس کے قریب. کمیل ابن زیاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کے خاص 10 اصحاب میں شمار ہوتا تھا. مولا علی کے جو 10 خاص اصحاب تھے, جیسے مالک اشتر ہیں, حبیب بن مظاہر ہیں, یا محسن تمبار ہیں, خاص اصحاب. اچھا, خاص اصحاب کے مطلب ملیٹنٹس نہیں, گارڈز نہیں, لڑنے بڑھنے والے نہیں فقط, بلکہ اصحاب سر میں آپ کا شمار ہوتا تھا. یعنی مولا علی کے خفیہ معاملات, مولا علی کی خفیہ باتیں جو وہ بہت کم لوگوں سے ڈسکلوز کرتے تھے, شیئر کرتے تھے, ان میں جو ہے وہ کمیل ابن زیاد شامل تھے. یہ آپ کے اولین بیعت کرنے والوں میں شامل تھے. یہ وہ لوگ تھے جن کو خلیفہ سویم نے کوفے سے در بدر کر کے شام جو ہے وہ جلا وطن کر کے بھیج دیا تھا. کمیل ابن زیاد اصحاب سر تھے, یعنی ان کو وہ علوم پہنچائے گئے تھے مولا علی کے ذریعے سے, مولا علی نے پہنچائے تھے جو عام آدمی کو نہیں. اور یہی وجہ بنی کہ مولا علی نے اپنا خاص علم اور اپنے خاص علم میں سے خاص دعا دعائے کمیل جو ہے ان کو تعلیم کی. اب آئیے اس کے پس منظر کی طرف کہ یہ دعا مولا نے کس طرح کمیل ابن زیاد کو پڑھائی. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. ہماری گفتگو کا 8واں مرحلہ. کہتے ہیں کہ بصرہ میں مولا علی مسجد میں عبادت میں مصروف تھے, تو مولا علی کے اصحاب اور کمیل ابن زیاد یہ آپ کے پاس آئے اور آپ سے سورہ دخان آیت نمبر 4 کی تفسیر پوچھی. اور یہ کہا کہ خدا سورہ دخان آیت نمبر 4 میں فرماتا ہے, یفرق فیہا کل امر حکم, کہ ہم جو ہے اس دن حکمت والے کاموں کا فیصلہ کر دیں گے. تو مولا سے پوچھا کہ وہ حکمت والا وہ دن کون سا ہے جس دن حکمت والے کاموں کا فیصلہ ہوگا. تو مولا نے فرمایا کہ وہ حکمت والا دن نیمہ شعبان ہے, یعنی 15 شعبان کی رات. تم پہ لازم ہے کہ تم اس رات شبیداری کرو, تم پہ لازم ہے کہ اس رات عبادت کرو, تم پہ لازم ہے کہ اس دن اس رات دعائے حضرت خضر پڑھو. اور یہ کہہ کر مولا علی اپنے گھر کو چلے گئے اور تمام اصحاب بھی اپنے گھر کو چلے گئے. لیکن کمیل ابن زیاد جو ہے بات کی تہ تک جانے والے تھے, رات کو قلم و قرداس لے کر جو ہے وہ مولا کے گھر پہنچ گئے. مولا نے یہ کہا کہ اتنی رات گئے تو خیریت کیسے آنا ہوا؟ تو کمیل ابن زیاد نے کہا کہ میں دعائے حضرت خضر کی تعلیم لینے آپ کے پاس آیا ہوں. مولا نے کہا کہ دیکھو کمیل, جب تم اس دعا کو ازبر کر لو, یعنی مولا چاہتے تھے کہ ان کے چاہنے والے اس دعا کو ازبر کریں. دیکھو کمیل, جب تم اس دعا کو ازبر کر لو تو اس دعا کو ہر شب جمعہ پڑھنا, اور اگر ہر شب جمعہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا, اور اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو کم از کم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا, اور اگر تم سال میں ایک مرتبہ نہ پڑھ سکو تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنا. اگر تم اس دعا کو پڑھو گے تو اس دعا کی برکت سے تمہاری زندگی کی امور کی کفایت ہوگی, یعنی کافی ہے تمہارے عمر زندگی کے لیے یہ دعا. خدا تمہاری مدد کرے گا, تمہارے رزق میں برکت ہوگی, اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے گا. اس کے بعد مولا علی نے جو ہے وہ کمیل کو یہ دعا املا کروانی شروع کی. اللہم انی اسألوکا برحمتکا وسعت کل شیء, کہ اللہ میں تیری رحمت کے واسطے سے مانگتا ہوں کہ جو تمام اشیاء تمام کائنات پر حاوی ہے. درود پڑھ دے محمد والے محمد. محمد. دیکھیے دعائے کمیل شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے اور قرآن کی سورہ بھی ایک کے علاوہ بسم اللہ سے ہوتی ہیں, بلکہ ہر کام کو شروع کرنے کا بسم اللہ سے کہا گیا ہے. تو پہلے ہم بسم اللہ کی تفسیر اور تشریح کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد باقاعدہ دعائے کمیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں روایتوں میں آیا ہے کہ ہر اہم کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو کبھی مقصد تک نہیں پہنچتا, یعنی کبھی پورا نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسا پریشان کن شخص نہیں جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور اللہ اس کی پریشانی کو دور نہ کرے. چاہے کہ اللہ کی خود مرضی شامل نہ ہو, ورنہ کوئی چیز مانے نہیں کہ فقط آسمان کی طرف منہ اٹھا کر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو کیوں دور کر دے گا. ابھی اس کی تفصیل آگے آئے گی کہ اللہ دور کر دے گا, یقیناً بضرور بضرور جو ہے وہ اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. جو دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوتی. صلوات, صلوات کے بعد بسم اللہ. پھر رسول نے ایک عجیب خوشخبری لوگوں تک پہنچائی. خود رسول اللہ کے مطابق جہنم کے 19 شعلے ہیں, اور رسول نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں. بس بسم اللہ کا ہر حرف جہنم کے ایک شعلے کو بجھانے کے لیے کافی. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, یہ بھی عجیب حیران کن واقعہ ہے جو اس روایت کی جسے کہتے ہیں کہ مزید تصدیق کرتا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے, کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی آگ ٹھنڈی ہو گئی, یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم, سورہ انبیاء 69, تو جب وہ ٹھنڈی ہو گئی تو کہتے ہیں کہ نمرود کی بیٹی ایک اونچی عمارت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ میں بھی تو دیکھوں ابراہیم کیسے جلتے ہیں. پتہ چلا کہ ابراہیم تو بیٹھے ہوئے. وہ کسی طرح عبارت سے اتر کر ابراہیم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور کہا کہ آپ کیسے بچ گئے, یہ تو سال بھر سے جلائی ہوئی آگ تھی, اس میں ناممکن تھا آپ کا بچنا. کہ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, کہا تم بھی بچ سکتے ہو. کیسے؟ کہنے کہ اس آگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھلانگ لگا دو. وہ خود اس مقام پہ گئی جہاں سے نظارہ دیکھ رہی تھی اور وہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے چھلانگ, ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن اس بسم اللہ پہ اس کو یقین تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس نے چھلانگ لگائی اور آگ سے محفوظ رہی. تو جب نمرود کی آگ, اللہم صلی علیہ وسلم, تو جب نمرود کی آگ جو سال بھر سے جلائی گئی ہو وہ ٹھنڈی ہو سکتی ہے, تو جہنم کی آگ کیوں نہیں ٹھنڈی ہو سکتی؟ اگر کوئی شخص کسی بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت سے اس استاد کو بھی معاف کر دیتا ہے, بخش دیتا ہے, بچے کو بھی بخش دیتا ہے اور بچے کی ماں کو بھی بخش دیتا ہے. تو پھر سورہ فاتحہ اور پورا قرآن پڑھانا, اس کا ثواب, اس کے اثرات کتنے زیادہ ہوں گے. بسم اللہ کے بارے میں ملتا ہے. اچھا, کچھ لوگ اس میں اعظم کی تلاش میں ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا آصف برقیہ کے پاس ایک اس میں اعظم تھا جس کی وجہ سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ یمن سے سلیمان علیہ السلام کے محل میں لانے میں کامیاب ہو گیا. تو کچھ لوگ بڑے تلاش میں تھے کہ ہمیں اس میں اعظم مل جائے, اس میں اعظم مل جائے. تو امام کی روایت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں اعظم اس طرح ملا ہوا ہے جیسے آنکھ کی سیاہی سے آنکھ کی سفیدی. اور بہت سارے علماء کا یہ خیال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لفظ اللہ اس میں اعظم ہے. بہت قوی امکان ہے کہ یہ ہی اس میں اعظم ہو. کیوں؟ ابھی اس کی تفصیل آگے آتی ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو شخص دن میں دو کلمات, دو جملے 10 مرتبہ پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا اور 70 بلاؤں کو دور کر دے گا, جس میں جزام, برس اور فالش جیسے امراض شامل ہیں. کون سی دو دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب یہ مت کہیے گا ارے یہ تو ہمیں پتہ ہے, کوئی نئے بتائیں. محلے کے پاس ایک شخص آیا تھا سفید میں, زخمی حالت میں, اور بازو اس کا لٹک رہا تھا, زخمی تھا, بالکل کٹنے والا, گرنے والا تھا. مولا نے ہاتھ رکھ کے اس کا بازو ٹھیک کر دیا. اور جب جنگ کے بعد آیا کہ مولا آپ نے کون سا وظیفہ پڑھا تھا, مولا نے کہا سورہ فاتحہ. اس نے کیا کہا تھا؟ یہ سورہ فاتحہ جب روز پڑھتے ہیں. تو بس جب اس نے سورہ فاتحہ کو انڈر اسٹیمیٹ کیا تو اس کا اثر زائل ہو گیا, بازو کٹ کے دوبارہ نیچے گر گیا. تو اگر آپ نے انڈر اسٹیمیٹ کیا بسم اللہ کو جیسے کہ لوگ کرتے ہیں تو آپ کو وہ اثرات نہیں ملیں گے. لاحول والا قوت کو اگر انڈر اسٹیمیٹ کیا تو پھر وہ آپ کو اثرات نہیں ملیں گے. اس کے علاوہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنے سے 4000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 4000 نیکیاں اس کے حساب میں لکھ دی جاتی ہیں. تو یہ وہ بسم اللہ کی برکات ہے. اب آئیے, اچھا ہاں ایک اور اہم بند, کہ قیامت میں امت محمدی کہ جب گناہوں کو اور نیکیوں کو تولا جائے گا تو دیکھا یہ جائے گا, لوگ پچھلی امت پچھلی نبیوں کی امت کے لوگ دیکھیں گے کہ بھائی امت محمدی کی نیکیاں تو بہت تھوڑی ہیں لیکن وزن بہت زیادہ ہے, پلڑا بہت جھکا ہوا ہے, کیا وجہ ہے, اعتراض کریں گے وہ. تو ان کے نبی جواب دیں گے کہ یہ امت جب بھی کوئی کام شروع کرتی تھی تو اللہ کے 3 نام لیا کرتی تھی, اللہ, رحمان اور رحیم, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس کی وجہ سے اگر یہ 3 نام ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دنیا جہاں کے لوگوں کی نیکیاں دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم والا پلڑا جھک جائے گا, بھاری ہوگا. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ وسلم. اب آئیے 3 ناموں کا مختصر سا تعارف. لفظ اللہ اصل میں یہ الہ سے نکلا ہے, الہ یعنی خدا, کوئی بھی خدا, چاہے پتھر کا خدا ہو چاہے حقیقی خدا ہو, سب خدا اس میں آ گئے. ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں سوائے الا اللہ, اللہ کی یعنی حقیقی اللہ کے کوئی خدا, یعنی الہ ایک جنرل لفظ ہے جو ہر خدا پہ تطبیق کیا جا سکتا ہے, لیکن لفظ اللہ حقیقی اللہ ہے, اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. یعنی الہ میں ہندوؤں کا بھی خدا ہے, یونانیوں کا بھی خدا ہے, پارسیوں کا بھی خدا ہے, لیکن اللہ کا خدا, اللہ کا بھی خدا, وہ جو حقیقی خدا ہے وہ بھی اس میں مصداق میں شامل ہو جائے گا, لیکن جو اللہ ہے اس میں فقط وہی ہے جو حقیقی اللہ ہے, پتھر کے اور آگ کے بنائے ہوئے یا یونانیوں کے یا ہندوؤں کے خدا اس میں شامل نہیں ہوں گے. ایک بات, اچھا یہ کیسے بنا اللہ, گرامیٹیکلی الہ تھا, الہ کا مطلب خدا, کوئی بھی خدا, کسی بھی مذہب کا خدا, اس سے پہلے آپ نے لگا دیا الف لام جس کو عربی میں کہتے ہیں معرف باللام اور انگلش میں کہتے ہیں دا, THE دا آرٹیکل جو پراپر ناؤن سے پہلے استعمال ہوتا ہے, جو امپورٹنٹ چیز ہوتی, کتاب, کوئی بھی کتاب, دا بک یعنی کوئی خاص کتاب, دا ریور کوئی خاص دریا. ٹھیک ہے, تو جب ہم کہتے ہیں الہ یعنی کوئی بھی خدا, جب ہم کہتے ہیں اللہ الف لام لگا کے دا گاڈ, دا گاڈ یعنی وہ گاڈ جو حقیقی ہے, تو یہ ہے وہ اللہ جو الف لام پلس الہ سے بنا ہے, یہ ہے حقیقی اللہ اور وہ اللہ جو سب کا خدا ہے. اب اس کی عجائبات دیکھیں, جب ہم اللہ سے لفظ الف حرف الف ہٹاتے ہیں تو کیا بنتا ہے, للہ, للہ الامر من قبل و من بعد, اللہ ہی کی طرف سارے حقوق احکام کا مرجع ہے اور بازگش ہے, اس سے پہلے اس کے بعد, یعنی پہلے بھی اور بعد بھی, یعنی آپ پہلے کی بات کریں بعد کی بات کریں ہر جگہ آپ کو اللہ ہی کا حکم نظر آئے گا. سورہ روم آیت نمبر 4, اللہ سے الف ہٹایا بن گیا للہ, اب للہ سے لام ہٹا دیں بن جائے گا لہو, لہو ملک السماوات ولہ الحمد, اسی کے لیے حکومت ہے اور اسی کے لیے تعریف. سورہ تغابن آیت نمبر 1, لہو الملک ولہ الحمد, اسی کے لیے حکومت ہے اسی کے لیے تعریف. اب لہو کا لام بھی ہٹا دیں کیا بن جائے گا, ہوا, قل ہو اللہ احد, کہو کہ وہ اللہ ایک ہے, سورہ اخلاص آیت نمبر 1. تو اللہ میں سے حروف ہٹاتے چلے جائیں تو بھی اللہ قائم رہتا ہے, یہ ہے اللہ کا عجب. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے رحمان کی طرف, رحمان یعنی رحم کرنے والا, عمومیت سے رحم کرنے والا, ہر کسی کو دینے والا, چاہے اس کا فرما بردار ہو, چاہے اس کا نافرمان, چاہے مسلمان ہو, چاہے غیر مسلم ہو, لیکن یہ دین, یہ رحم عارضی ہے دنیا تک، دنیا کی زندگانی ہے، چند دنوں تک پھر تمہارا حساب لیا جائے گا، اور ہر کسی کے لیے ہے. جبکہ رحیم صفت مشبہ ہے، رحیم کا مطلب ہے ہمیشہ، یعنی ہمیشہ رحیم رہے گا، رحمان مطلب وہ دنیا تک ہے، اس کے بعد اس کی رحیمیت چلے گی، رحیم رحم کرنے والا مگر خصوصی لوگوں پر جو مومنین ہیں، ان لوگوں کو، ان لوگوں پر جن کو وہ اپنی رضا دے گا، خوشی دے گا اور نعمتیں دے گا. اور یہ رحمانیت، یہ رحیمیت دائمی ہے، یعنی آخرت میں رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، اور اپنے خاص بندوں کے لیے مخصوص ہے. تو اگر کوئی نعمتوں میں اس وقت دنیا میں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں بھی وہ اور عام و آسائش میں ہوگا. تو یہ اللہ اور یہ رحمان اور یہ رحیم کی تفصیل ہے. اور آخری بات دعائے کمیل کے حوالے سے، دعائے کمیل کو شروع کرنے کے حوالے سے، اکثر لوگ جب دعا کمیل شروع کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کہاں دعائے کمیل، کہاں ہم، کہاں ذکر خدا، کہاں ہم حجاب نہیں کرتے، ہم داڑھی نہیں رکھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم جو ہے غیبت کرتے ہیں، ہم جو ہے لوگوں کی اہانت کرتے ہیں، ہم نے تو بہت گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم کیسے بخشے جائیں گے؟ تو مجھے بتائیے کہ آپ کے گناہ کیا حر سے بھی زیادہ ہیں؟ حر سے تو زیادہ نہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام مظلوم کا راستہ روکیں؟ آپ نہیں تصور کر سکتے امام مظلوم کا راستہ روکیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام پر پانی بند کریں؟ ہم تو جب پانی پیتے ہیں تو ہم پیاسے حسین کو، امام مظلوم کو یاد کرتے ہیں. حسین حر وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے امام مظلوم کا راستہ روکا تھا. عمر سعد تیر چلا کے کہتا ہے کہ لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلے تیر میں نے چلایا، لیکن مجھے بتائیے عمر سعد کو بلانے والا کون تھا؟ خولی کو بلانے والا کون تھا؟ ہرملا کو، شمر کو بلانے والا کون تھا؟ یہی ہر تھا. بی بی زینب بہت روئیں کربلا کے واقعے کے بعد، لیکن کربلا کے واقعے سے پہلے سب سے پہلے دو محرم کو رلانے والا ہر تھا. دو محرم کو بی بی زینب کی آنکھوں میں جو آنسو آئے تھے وہ ہر کی وجہ سے آئے تھے. اور پھر امام نے کیا کہا تھا کہ ہر، تیری ماں تیرے غم میں روئے. اور اس کے بعد ہر نے وہ جملہ کہا کہ جس کی وجہ سے وہ آزاد، یعنی ہر بن گیا، حقیقی ہر بن گیا. اس نے کیا کہا کہ آپ نے میری ماں کے بارے میں تو یہ جملہ کہہ دیا، لیکن میں آپ کی ماں کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. بس یہ ادب و احترام، اہل بیت بی بی سیدہ اس کے کام آ گئی. اور یہی وجہ تھی کہ آخری شب، شب عاشور، وہ سو نہ سکا. صبح ہی صبح اٹھ کے جب جانے لگا تو لوگوں نے کہا کہ ہر، تجھے اماں نہیں ملے گی، اور تو واپس آئے گا تو عمر سعد بھی تجھے قبول نہیں کرے گا. اس نے کہا نہیں، میں اس در پہ جا رہا ہوں کہ جو رحمت للعالمین کا نوازا ہے. اور جب ہر آتا ہے تو مولا اس کو اپنا مہمان بناتے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ مولا اس سے شرمندہ ہوتے ہیں. ارے ہر کو شرمندہ ہونا چاہیے، مولا شرمندہ ہو کے کہتے ہیں ہر، جب تم پہلے آئے تھے تو میں نے تمہارے گھوڑے تک کو سیراب کیا تھا، آج تم مہمان بن کر آئے ہو تو دو گھوٹ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکوں. اور ہر نے شرمندہ ہو کے کہا کہ بس میں اسی گناہ کو تو بخشوانے کے لیے آیا ہوں. اور کہتے ہیں کہ ہر نے اپنی شہادت دی، لوگوں نے بھی شہادت دی، لیکن ہر کی شہادت میں اور لوگوں کی شہادت میں یہ فرق ہے کہ لوگوں کو شہادت ملی، ہر کو شہادت کے ساتھ بی بی زہرا کا رومال بھی ملا جو قبر میں اس کے ساتھ رکھا جائے گا. اللہ لعنت اللہ الرحمن الظالمین سے علمون الذین ظلموا ایمن قدمین قدمون. بارگاہ اللہ اے پروردگارہ، بارگاہ الہی میں اپنی ہماری اس حقیر سے عبادت کو قبول فرما، جو کچھ پڑھا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں دعاؤں کے کرنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری جائز حاجات کو قبول فرما، حاضرین محفل کی جائز حاجات کو قبول فرما. جو لوگ جہاں جہاں آباد ہیں اور وہاں ظلم ہو رہا ان سے ان کے ظلم کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و عوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.
رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله. آله الطاهرين.